الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 6 کا بیان چل رہا ہے. اس حدیث کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت اولاد کے متعدد فوائد بیان فرمائے ہیں، جن میں سے تین فائدوں کا گزشتہ منگل بیان ہو گیا تھا. باقی فوائد انشاءاللہ اس وقت بیان ہوں گے. فائدہ نمبر 4 یہ ہے، جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ قیامت کے روز اللہ تعالی سے سفارش کر کے اپنے والدین کو بخشوائیں گے. یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے. مسلمان میاں بیوی کے جو اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے اور چاہے کچھ بڑی ہو کر انتقال کر جائے اور چاہے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اور چاہے بالغ ہونے کے بعد نیک و صالح ہو کر اس کا انتقال ہو جائے، یہ سب اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. تو اولاد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اولاد نکاح کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے نکاح کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اس کے ذریعے اولاد کا حصول بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جس شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں اور پھر وہ ان کے انتقال پر صبر کریں تو اللہ تعالی اس کے صبر کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. حضور سے پوچھا گیا اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہو جائے تو کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی ثواب ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا اگر کسی کا ایک ہی لڑکا ایک ہی بچہ فوت ہو جائے لڑکی یا لڑکا؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی اجر ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص کے اولاد ہو اور وہ بچپن میں فوت ہو جائے اور ماں باپ اس کے انتقال پر صبر کریں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دو دوزخ سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی مر جائے تو قیامت کے دن وہ اپنی ناف کے ساتھ, جو عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ناف کے ساتھ بچہ باہر آتا ہے اور پھر ڈاکٹر اسے کاٹ دیتے ہیں, اس میں گرہ لگا کر کے اندر کہتے ہیں, اسے سونڈی کہا جاتا ہے, اس کو ناف کہتے ہیں. تو وہ بچہ جو اپنی ناف کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اور وہ انتقال کر گیا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی ناف کے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کو جنت میں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے, کہیں بھی چلے جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی, جہاں بھی جائیں اجازت ہوتی ہے ان کو. حدیث میں ان کے لیے فرمایا دامیس الجنہ ہے, یہ دامیس دوموس کی جمع ہے, دوموس پانی کے کیڑے ہو گئے تھے جو کالا کالا اور لمبا سا ہوتا ہے وہ پانی میں ادھر 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 بھاگتا پھرتا ہے, کہیں اس کو آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو مسلمانوں کے بچپن میں انتقال کرنے والے بچے بھی پانی کے اس کیڑے کی طرح ہوں گے کہ جہاں چاہیں گے جائیں گے, جہاں چاہیں گے آئیں گے. قیامت کے دن اللہ پاک ان سے فرمائیں گے بھائی تم تو جاؤ جنت میں, تمہارے ماں باپ کا حساب کتاب ہوگا. وہ کہیں گے ہم تو اپنے ماں باپ کے بغیر جائیں گے, یا تو ہمارے ماں باپ کو بھی آپ جنت میں بھیجیں ورنہ ہم تو نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے تم تو جاؤ بھائی, تم تو غیر مکلف تھے تو تمہارے جو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کا تو حساب کتاب ہوگا, وہ اڑ جائیں گے. نہیں صاحب ہم تو ایسے نہیں جائیں گے, ہم جائیں گے تو اپنے ماں باپ کو لے کے جائیں گے. تو اللہ صاحب کہیں گے اچھا بابا اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ. تو یہ ماں باپ نابالغ بچے مسلمانوں کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے بھی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے گئے. یہ تو ہو گیا نابالغ اولاد کا اجر و ثواب. رہی بالغ اولاد تو اس کی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے نمبر 5 میں, حضرت نے یہی فائدہ بیان فرمایا کہ جو اولاد بالغ ہو کر نیک بنے وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گی. چنانچہ حضرت نے روح نمبر 3 میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. مثلا روح نمبر 3 میں یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. یہ حافظ قرآن با عمل کی فضیلت، جو بچہ حافظ قرآن کریم ہوگا اور نیک ہوگا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا کہ دنیا کا سورج بھی اس کے آگے کچھ نہ ہوگا. سناتے ہیں جو آفتاب دنیا کے گھروں میں کسی گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. اس وقت آفتاب کروڑوں میل دور ہے ہم سے، تب یہ حال ہے کہ دوپہر کو کونا کونا روشن. تو اگر یہ سورج کسی گھر میں آ جائے تو روشنی ہی روشنی ہوگی، اندھیرے کا نام و نشان بھی نہ ہوگا. ایسا روشن تاج با عمل حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا. فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے یہ عمل خود کیا ہے، یعنی خود قرآن شریف اس نے حفظ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی اولاد کو قرآن شریف پڑھانے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن شریف ضرور پڑھائیں، لڑکوں کو بھی پڑھائیں، لڑکیوں کو بھی پڑھائیں. اگر کسی عذر کی بنا پر قرآن شریف پورا نہ پڑھا سکیں تو جتنا ہو سکے پڑھانا چاہیے، بلکہ اگر حفظ نہ کرا سکیں تو کم از کم ناظرہ ہی پڑھا دیں. لیکن اگر حافظ بنائیں تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا، کیونکہ حافظ کی اور بھی زیادہ فضیلت. جس کی فضیلت حدیث نمبر 7 میں حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کو زبانی یاد کرے، یعنی حفظ کرے، پھر قرآن کریم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھے اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھے اور اس کے حرام سمجھنے کا عقیدہ رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال استعمال کرے، تو اللہ باپ اس کو جنت میں داخل کروا دے اور اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی. یعنی بعمل حافظ و قرآن کریم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے 10 افراد کو دوزخ سے بری فرما دیں گے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے واجبی طور پر مستحق ہو گئے تھے. اب ان کو بجائے دوزخ میں جانے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. اس حدیث سے قرآن شریف اولاد کو حفظ کرانے کی کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی کہ حافظ قرآن کریم با عمل کی سفارش سے اس کے خاندان کے 10 افراد بخشے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ خاندان میں سب سے قریب تو اس کے والدین ہی ہیں، سب سے قریب تو اس کے والدین ہی ہیں، اس لیے ان کی سفارش سے ان کے والدین کی بخشش یقینی ہے. بہرحال اس حدیث سے اولاد کو حافظ بنانے کی اتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی. پھر ایک اور بڑی فضیلت ہے جس کی طرف میں نے گزشتہ منگل بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو نازلہ قرآن شریف پڑھا دیا یا اس کو حفظ قرآن شریف کرا دیا اور اللہ کرے کہ وہ باعمل بھی ہو, تو اب جب ساری زندگی وہ قرآن شریف انشاءاللہ پڑھے گا تو جس طرح قرآن شریف پڑھنے کا ثواب اس حافظ یا ناظرہ پڑھنے والے کو ملے گا اتنے ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا. کیوں؟ ماں باپ نے اس کو قرآن شریف پڑھوایا, چاہے ناظرہ پڑھوایا یا حفظ کروایا, تو ماں باپ نے نیکی کی نا, اور یہ نیکی صدقہ جاریہ. تو اب زندگی بھر جو بچہ قرآن شریف پڑھتا رہے گا ماں باپ کے پڑھانے کی وجہ سے, ماں باپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا, بچہ یہ سارے ثواب کرے یا نہ کرے. یہ سارے ثواب کرے گا تو اس کا ثواب الگ ملے گا ماں باپ کو, اور اگر وہ یہ سارے ثواب نہ کرے تب بھی قرآن شریف پڑھنے کا ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور یہ صرف قرآن شریف کی تلاوت ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ماں باپ نے اپنے بچے کو جتنی نیکیاں سکھائی ہیں, نیکیاں بتائی ہیں, نیکیاں کرنے کی اس کی عادت ڈلوائی ہے. جیسے ماں باپ جو نیک ہوتے ہیں تو اپنے اولاد کو نمازی بھی بناتے ہیں, تو پھر وہ اولاد نمازی بننے کے بعد زندگی بھر نماز پڑھتی رہتی, رمضان کے روزے بھی رکھواتے ہیں, اور پھر زندگی بھر اولاد روزے رکھتی, اپنی زندگی میں ان کی بعض دفعہ قربانی بھی کرتے, پھر اولاد بھی ان کے بعد قربانی کرتی رہتی. یہ سب نیکیاں ہیں نا جو ماں باپ نے اپنی اولاد کو سکھائی ہیں. تو اب یہ جتنی نیکیاں ماں باپ نے اپنے اولاد کو سکھائی ہے اور وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں کرتے رہیں گے, تو جب تک کرتے رہیں گے ماں باپ کو برابر ثواب ملتا ہے. اب یہ صدقہ جاریہ جو ماں باپ کا جاری ہوا ہے اولاد کو نیک راستے میں لگانے کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے ہر رمضان پھر حافظ جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ تحریر میں قرآن شریف سناتا ہے, اس کا ثواب الگ ملے گا. رمضان میں وہ تراویح سنانے کے لیے جو چار پانچ مرتبہ پھیرتا ہے تو چار پانچ مرتبہ اسے قرآن شریف ختم ہوتے ہیں, اس کا ثواب ماں باپ کو الگ ملے گا, اولاد کے روزے رکھنے کا ثواب الگ ملے گا, تسبیحات پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ ملے گا, صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب الگ ملے گا. اور اگر کسی نے اپنے اولاد کو عالم بعمل بنا دیا اور وہ عالم بعمل اولاد ہے, وہ دین پڑھتی ہے, دین پڑھاتی ہے, کبھی قرآن شریف کا درس دے رہی ہے, کبھی حدیث شریف کا درس دے رہی ہے, کبھی مسائل بتا رہی ہے, کبھی کوئی اور نیک کام بتا رہی ہے, نیکوں میں لگی ہوئی ہے اس کی نیک اولاد, سب کو ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. اندازہ کرو کتنا بڑا ذریعہ ہے آخرت کی کمائی کا نیک اولاد. اور اس کا ذریعہ بھی نکاح ہے, کہ آدمی نکاح کرے تو نکاح کے ذریعے عام طور پر اولاد ملتی ہے, پھر اس اولاد کی آدمی صحیح تربیت کرے, ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس طرح سے نیک اولاد جب تک زندہ رہے گی اس وقت تک وہ جو بھی نیک عمل کرے گی تو عام طور پر تو نیک اولاد ہی سال ثواب کرتی ہے, اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہی ملتا ہے, اور نہ بھی کرے تو جو نیک کام ماں باپ نے اس کو کرائے ہیں, بتائے ہیں, سکھائے ہیں اور وہ ان کے بعد نیک کام کر رہی ہے, اس کا ثواب بغیر یہ سال ثواب کے بھی ماں باپ کو ملتا رہتا ہے. اور پھر نیک اولاد یہ بھی تو ہے کہ ماں باپ اپنے ماں باپ کو عموماً یاد رکھتی, روزانہ بھی ان کا معمول ہوتا ہے اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کا, اور خاص خاص موقع پر بھی وہ اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے, جیسے عید بقرعید کے موقع پر ماں باپ کے لیے اس سارے ثواب کرنے کے لیے خیرات کر دی, صدقہ دے دیا, کسی کو کپڑے دے دیے, کسی کو کھانا دے دیا, اپنے والدین کو ثواب پہنچا دیا، بقرعید میں قربانی کر لی، کبھی توفیق ہوئی تو ان کے لیے عمرہ کر دیا، نفلی حج حج بدل کروا دیا، اور روزہ نہ تو ہوتا ہی ہے، اس سارے ثواب کرنے کا معمول۔ ابھی دیکھو سب یہ نیک اولاد چاہے بالغ ہو، اس کا ثواب کتنا ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ان پر ایک صاحب قبر کا حال منکشف ہوا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ قبر میں جو میت مدفون ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کبھی کبھی بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کسی بندے کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اسے کشف کہتے ہیں، اور کشف برحق ہے اور درست ہے۔ تو انہیں دیکھا کہ میت کو قبر میں بڑا عذاب ہو رہا ہے، تو ان کا بڑا دل دکھا اور بہت ہی صدمہ ہوا، اور انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کچھ پڑھ کے ثواب پہنچایا اور پھر آ کے چلے گئے۔ سال دو سال کے بعد پھر دوبارہ ان کا اس قبرستان سے گزر ہوا اور اسی قبر کے پاس سے وہ گزرے، پھر دوبارہ انہیں کش ہوا۔ اس کش میں اب یہ دیکھا کہ میت کا وہ قبر کا عذاب ختم ہو چکا ہے، اب میت بڑے آرام سے، ہر طرف آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، چین ہی چین۔ پہلے اس کی خبر دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اب جنت کا نمونہ بنی ہوئی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس کی خبر۔ تو انہوں نے میت سے پوچھا کہ بھائی ایک دو سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو تم بڑے سخت عذاب میں تھے، اب ماشاءاللہ تم بڑے آرام سے ہو، یہ زبردست تبدیلی کیسے آئی، یہ نمایاں تبدیلی کیسے آئی، بالکل ہی کایا پلٹ گئی، پہلے کیا تھا اور اب ماشاءاللہ کیا حال ہے، موج ہی موج ہے۔ تو اس نے اپنا قصہ سنایا کہ عذاب دور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب میں دنیا سے آیا تھا تو میں اپنے ایک بچے کو یتیم کر کے آیا تھا، میرا ایک بچہ تھا، وہ بےچارا ظاہر ہے میرے مرنے پر یتیم ہونا تھا۔ مرنے سے پہلے میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ دیکھو جب یہ بچہ ذرا سا پڑھنے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی بسم اللہ کروانا، اسکول میں داخل نہیں کرنا، پہلے اس کو مدرسے میں لے کے جانا اور قائد صاحب سے کہنا کہ اس کو بسم اللہ پڑھائیں، اور پہلے اس کو قرآن شریف پڑھانا، بعد میں کچھ اور پڑھانا۔ تو میں یہ وصیت کر کے آیا تھا، میری بیوی نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے عمل کیا، جب یہ بچہ پڑھنے قابل ہوا تو وہ اس کو گود میں لے کر سیدھی خیر صاحب کے پاس گئی اور اسے جا کر کہا خیر صاحب یہ میرا بچہ جو ہے اب یہ تت لا کر بولنے لگا ہے، میں نے اس کو بسم اللہ یاد کروا دی، آپ بسم اللہ کروا دیں اس کے تاکہ اس کا نورانی قاعدہ شروع ہو جائے، وہ آپ اس کو پڑھا دیں۔ کیسا لگا کہ میرے سامنے بٹھاؤ اس کو، انہوں نے بٹھا دیا، انہوں نے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب انہوں نے اٹک اٹک کر بسم اللہ پڑھی۔ تو میت کہنے لگی کہ جب میرے بیٹے نے بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہا نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا عذاب اٹھا لو بھائی، کیوں اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ دیا، تو اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کا، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ تو میری شان رحمت کے خلاف، اے فرشتو اب اس کا قبر سے عذاب اٹھا دو، کیوں اس کے بیٹے نے مجھے رحمان الرحیم کہہ دیا۔ سبحان اللہ، وہ دن اور آج کا دن ایسا قبر کا عذاب اٹھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں گیا، اور جنت سے قالین بچھا دیے گئے اور یہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، مزے مزے۔ نیک اولاد اور اولاد کی بسم اللہ پڑھنے کا ثواب سنو. جس کی اولاد سارا قرآن شریف پڑھے اور اس کو بخشے تو اسے کیا حال ہو. ایک اور عجیب و غریب قصہ یاد ہے. ایک صاحب معمولات تھے. صاحب معمولات کا مطلب یہ کہ وہ صبح شام کے معمولات پابندی کے ساتھ ادا کرے کیا کرتے تھے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن میں رات کے سارے معمولات اللہ کے فضل اس کی توفیق سے پورے کر کے سو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق دے. یاد رکھو پابندی سے ملتا ہے جو کچھ بھی ملتا ہے. کبھی کیا کبھی نہ کیا کبھی آدھا کہیں پہنا تو بھائی تو کچھ ملتا نہیں ہے. جو کچھ جتنا پڑا اس کا تو ملے گا انشاءاللہ, لیکن جو بڑا فائدہ ہے پابندی سے معمولات پورا کرنے کا وہ جب ہی ملتا ہے جب آدمی پابندی سے سارے معمولات پورے کرتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی سنیں ہم اس کو پلے باندھیں اپنے معمولات کی پابندی کریں. کہتے میں رات کو سو گیا تو خواب میں مجھے کسی نے نیند سے اٹھایا. یعنی خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں سو رہا ہوں اور سونے کی حالت میں ایک صاحب آئے اور کہتے مجھے شاہ صاحب جیسے لگ رہے تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس کا لمبا قد ہو, ہاتھ میں عصا ہو, لمبا جوڑا ہو, سوٹ لمبا پہنا ہوا ہو, امامہ باندھا ہوا ہو اور خرامہ خرامہ چل رہے ہوں, تو عام طور پر لوگ اسے شاہ صاحب کہتے ہیں. ایک شاہ صاحب جو ہے وہ آئے اور اسے مجھے ہلا کر اٹھا. ارے یہ رات سونے کی ہے کیا, اب بھی تو سو رہا ہے. اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور چلے گئے. اب وہ چلے گئے میری آنکھ کھل گئی. یعنی خواب میں میری آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھلی تو میں دیکھوں میں تو کسی دوسرے جہان میں ہوں. نہ وہ میرا گھر ہے, نہ وہ میرا محلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب بالکل نیا. اب میں ہکا پکا رہ گیا کہ میں کہاں ہوں. میں جب پہلے تو گھر میں ہی گھوم رہا تھا, وہی کون سا گھر ہے کہاں آ گیا میں. میں باہر نکل کے دیکھوں بھائی, دیکھوں تو صحیح میں کہاں ہوں. باہر نکلے تو گلی بھی دوسری, لوگ بھی عجیب عجیب نئے نئے. میں بڑا حیران کہ میں آ کہاں گیا. میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا تھا, میرا گھر تو ایسا نہیں تھا, یہ جگہ بھی نہیں ہے, محلہ بھی دوسرا. تو خیر میں گلی میں آگے چلا, چلتے 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 گلی سے باہر نکلا تو ایک باغ میں پہنچا. ایسا باغ میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, اتنا ہرا بھرا, اتنا ہرا بھرا کہ زندگی میں کبھی حاشیہ خیال میں بھی میں نے نہیں سوچا تھا. جہاں تک نظر جاتی تھی ہری ہری گھاس, ایک طرف پھلوں کے درخت, ہر قسم کے پھل لدھے ہوئے, شاخیں جھکی ہوئی, ہاتھ لگا اور پھل ہاتھ میں آ جائے. دوسری طرف ایک قسم قسم کے پھول, ایک سے ایک عمدہ پھول, خوشبو خوشبو مہک رہی. اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک مسہری ہے جس میں ایک طرف پھل ہی پھل رکھے ہیں, دوسری طرف پھول ہی پھول رکھے ہیں. اور دو عورتیں کھڑی ہیں, ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے جیسے وہ جھلنے کے لیے کھڑی ہوں. یہ منظر دیکھ کے مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ میں نے کیا دیکھ رہا ہوں, کہاں ہوں. اور حیران ہوں کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے, کیا ہو میں دیکھ رہا ہوں. اور سامنے میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا خوبصورت محل, بالکل سنگ مرمر کا بنا ہوا اور بالکل روشن. اور اس میں بھی نوکر چاکر جو ہے نا, کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, جیسے کوئی کسی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب میں دیکھوں اور حیران ہو جاؤں, دیکھوں اور سوچوں کہ یار کیا ماجرا ہے, میں کہاں. ادھر ادھر دیکھوں, میں کسی سے پوچھوں تو صحیح میں کہاں ہوں. دیکھو شاہ صاحب پھر ایک طرف سے آ نکلے. میں جلدی سے ان کے بھائی کہ میں شاہ صاحب بابا تم مجھے اٹھا کے چلے گئے, یہ تو بتاؤ یہ کیا منظر ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ ایک آدمی کی قبر ہے جہاں تم گھوم رہے ہو, یہ ایک آدمی خبر ہے, یہ جہاں تم گھوم رہے ہو. یعنی یہ باغ ایک آدمی خبر ہے, یہ میں نے وہ کہا, کہا ابھی وہ دنیا میں ہے, اس کا انتقال ہونے والا ہوا نہیں ہے, تھوڑی دیر میں جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر وہ اس خبر میں آئے گا. یہ جو مسیری دیکھ رہے ہو نا, اس پہ آ کے وہ آرام کرے گا. یہ دونوں عورتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئے تو ہم اس کو یہاں لٹائیں اور پھر پنکھا جلیں. ایک کروٹ سے وہ پھل کھائے اور دوسری کروٹ سے پھول سونگے, بس اس کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے. اور قیامت تک تو وہ اسی باغ میں رہے گا, وہ سامنے تمہیں محل نظر آ رہا ہے نا, یہ اس کا جنت میں محل ہے. قیامت میں جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر وہ اس محل میں چلا جائے گا. جب انہوں نے یہ بتایا تو میری تو آنکھیں کھل گئیں, میں بڑا حیران ہوا کہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور پھر میں سوچنے لگا کہ بھائی کوئی اللہ کا ولی ہے یہ, جس کو اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. وہ شاہ صاحب بڑے تیز تھے, وہ میرے دماغ کی بات بھانپ کر میرے دل میں جو بات آ رہی تھی نا وہ ایک دم ان کو معلوم ہوئی. ہاں تم یہ سوچ رہے ہو کہ کسی اللہ والے کی خبر ہے, میں آسا تھا میں تو یہ سمجھ رہا کہ نہیں نہیں وہ کوئی بزرگ غوث خود کو ابدال تھوڑی ہے, عام مسلمان آدمی. سبحان اللہ, کوئی نہ کوئی تو اس کا نیک عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور ایسا خوبصورت باغ عطا فرمایا. کیا کوئی خاص بات نہیں ہے, بس وہ تو قرآن شریف روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے. اللہ, بس قرآن شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا. وہ روزانہ بلا نواہ قرآن شریف کی تلاوت دنیا میں کرتا ہے تو اس کی معمول کی برکت سے اللہ پاک نے یہ درجہ اس کو عطا فرمایا. تم بھی پڑھ لیا کرو, اس میں کیا ہے؟ سنا, جو پڑھے گا وہ پائے گا, جو نہیں پڑھے گا جو سویا وہ کھوئے. بس شاہ صاحب کو کہہ کے چلے اور میری آنکھ کھلی, میں اپنے گھر اور سارا منظر میری نظروں کے سامنے, جیسے کہ میں ابھی کیا کہتے ہیں محل سے باہر آیا. بھائی دیکھو نیک عمل کا اجر, آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا. نیک اولاد کو دیکھو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے, ذکر اور تسبیح پڑھیں گے, گناہوں سے بچیں گے, نیک اعمال کریں گے تو ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی, ہمارے ماں باپ کو بھی فائدہ ہے. بہرحال نیک اولاد کا بڑا فائدہ ہے, بالغ ہو تب بھی, نابالغ ہو تب بھی, زندہ رہے تو بھی, انتقال کر جائے تو بھی. سبحان اللہ. نمبر چھ, فائدہ نمبر چھ فرمایا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے, جس سے دنیا میں بھی مسلمانوں کی قوت بڑھتی ہے. اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر فرمائیں گے. لہذا آپ قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا ان تمام فوائد سے محروم رہنا ہے. تو مسلمانوں کی تعداد دنیا میں جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ کافروں کے لیے باعث ہیبت ہے, مسلمانوں کی طاقت اس سے بڑھتی ہے. فوجی طاقت, عوامی طاقت تو مسلمات میں سے ہے. ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس قوم کی افرادی قوت زیادہ ہوگی وہ دوسروں پر حاوی ہوگا, غالب ہوگا. آج بھی دیکھو جس ملک کے اندر چھوٹی سی آبادی ہوتی ہے اس کی بیچاری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی, اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں. اور جس ملک کی افراد قوت بہت زیادہ ہو, جتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ اس کا روب ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا ووٹ زیادہ طاقتور ہوتا ہے, ایسی اس کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. اس طرح مسلمات میں سے افراد قوت پیدا ہوتی ہے افراد کی کثرت سے, افراد کی کثرت پیدا ہوتی ہے بکثرت نگاہ کرنے سے. اور پھر آخرت میں بھی یہ کثرت اس قدر حضور کے لیے باعث فخر ہوگی. اس لیے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ نکاح کا اہتمام کریں. اگر نکاح کی قدرت ہے تو نکاح کرنا چاہیے. ساتواں فائدہ حضرت نے بیان فرمایا، اگر کسی ملک میں شرعی باندھی وجود میں آ جائے تو ان فوائد کے حصول میں وہ بھی بیوی کا قائم مقام ہے. بہرحال معقول عذر کے بغیر حلال عورت سے اپنے کو خالی رکھنا، یعنی نکاح نہ کرنا، نکاح نہ کرنے کی مذمت آئی ہے اور یہ برا ہے. حضور کے زمانے میں کافروں کی جو عورتیں قید ہو کر کے آتی تھیں وہ مسلمانوں کو تقسیم کر دی جاتی تھیں. ایسی جو کافر قید ہو کر کے آتے تھے وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے. جو کافر تقسیم ہوتے تھے وہ غلام بنتے تھے اور گھر کے کام کاج کرتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں رہ کر کے آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہو جاتے تھے. اور جو ان کی عورتیں آتی تھیں وہ عورتیں بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں. اب جس کی ملکیت میں وہ آتی ہیں وہ اس کے لیے بیوی کی طرح حلال ہوتی تھی. جیسے بیوی جو ہے نکاح سے حلال ہوتی، باندھی ملکیت میں آنے سے حلال ہو جاتی. اس سے بھی آدمی چاہے تو میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے، اور پھر وہ گھر کے اندر رہتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں. اس طرح سے باندھیوں کا بھی وجود تھا. آج کل شرعی باندھی کا وجود نہیں ہے. آج کل بس جو عورتیں ہیں وہ سب آزاد ہیں، اور اگر مسلمان ہوں تو نکاح کے ذریعے ہی وہ حلال ہو سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے حلال ہونے کا. حدیث نمبر 7، اس کا عنوان ہے شیطان کا بھائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقاب بن بشیر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہاری بیوی ہے؟ آج کیا نہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی باندھی ہے؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا خیر سے تم مالدار بھی ہو؟ کہا کہ ہاں میں مالدار ہوں الحمدللہ، بیوی بچوں کے نان نفقہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اگر تم عیسائی ہوتے تو راہبوں میں شمار ہوتے، ان کے راہبوں میں شمار ہوتے. ہماری سنت یعنی مسلمانوں کا طریقہ تو نکاح کرنا ہے یا شریع باندھی رکھنا ہے. بے نکاح لوگ تم میں بدترین لوگ ہیں، بے نکاح لوگ تم میں بدترین لوگ ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پاس نیک لوگوں کو بہکانے کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں وہ گندی باتوں سے پاک صاف ہیں. یعنی پھر عورتیں ان کے لیے موجب فتنہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کو حلال ذریعہ اپنی خواہش پورا کرنے کا موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ان فتنوں سے اور خرابیوں سے محفوظ رہتے ہیں. فائدہ، یہ جو فرمایا استطاعت ہوتے ہوئے شادی نہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کسی میں شہوت غالب ہو اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو حرام کاری کے اندر مبتلا ہونے کا کبھی خطرہ ہو. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اگر وہ حلال بیوی اختیار نہیں کرے گا تو حرام کاری کا خطرہ ہی خطرہ ہے، اور حرام کاری شیطانی عمل ہے، اس لیے وہ شیطان کا بھائی ہے. ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، تاکہ بغیر نکاح کے شیطان جس طرح سے جنسی گناہوں میں مبتلا کر کے اس کو بہکا سکتا ہے اس سے بچ جائے گا. اور نکاح کے دینی اور دنیاوی فوائد اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں آپس میں سچی اور پکی محبت ہو، اور دونوں میں محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں۔ اس لیے شریعت نے دونوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے میاں بیوی کے کچھ بڑے بڑے حقوق بیان فرمائے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ابھی یاد آیا۔ کہ اگر آدمی کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہو اور پھر آدمی نکاح نہ کرے تو پھر عورتیں اس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ دور حاضر میں تو اس کی بے انتہا مثالیں موجود ہیں۔ ٹی وی کی لعنت ہے، وی سی آر کی لعنت ہے، انٹرنیٹ پر ننگی فلموں اور ننگے پروگراموں کا حال ہے، ساری دنیا کو منکرات و فحائشات اور جن سے بہرا روی کے اندر جتنا انہوں نے مبتلا کیا ہے کوئی چیز بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے آلات ہے، حرام کاری، بدکاری، بدماشی، قتل و غارت گری اور نشے بازی کے ماسٹر ہیں یہ۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں جس قدر بے شرمی بے حیائی پائی جاتی ہے اس کے اندر اس ٹی وی کی لعنت کا اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کرنے کا زبردست دخل ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ بے راہ روی اور عورتوں کی بے پردگی اور بدکاری زبردست تباہی لائی۔ اس کا ایک واقعہ وصول نہ مختصر کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی وطن کنعان کو آزاد کرانے کے لیے، اور قوم عمالقہ نے اس کے اوپر ناحق قبضہ کیا ہوا تھا ان سے چھڑانے کے لیے اپنے لشکر کو لے گئے اور پہاڑ کے ایک دامن میں جا کر کے آپ ٹھہر گئے اور پھر تیاری کرنے لگے ان پر حملہ کرنے کی۔ ان لوگوں میں ایک آدمی تھا مستجاب الدعوات جس کا نام تھا بلعم باعور۔ بلعم باعور یہ ایک نیک آدمی تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی۔ اس کی قوم نے اس سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے آئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں، اور تم مستجاب الدعوات ہو، لے دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں سے اپنے لشکر سمیت واپس چلے جائیں اور ہم پر حملہ نہ کریں یا وہ خدا نخواستہ ہلاک ہو جائیں، آپ دعا کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی وہ تو اللہ کے نبی ہیں، برحق ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے خلاف بد دعا کروں، میری عاقبت خراب ہو جائے گی، میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ لیکن اس کے قوم کے لوگ مانے نہیں، وہ برابر اصرار کرتے رہے۔ آخر انہوں نے بہت بڑا ہدیہ اس کے لیے تیار کیا، سونا چاندی روپیہ پیسہ اور انہوں نے کیا کیا چیزیں، سوری بہت سارے ہدایا لے کر کے آئے اور کہا کہ بلم یہ سب تیرے نذرانہ، اور تو کسی طرح دعا کر دے۔ اللہ بچائے اللہ بچائے، وہ لالچ میں آ گیا، اور لالچ بری بلا ہے، اور وہ سب پیسے لے کر کے لالچ میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جناب اپنے گدھے میں بیٹھ کر کے اس پہاڑ کی طرف چلا جس کے دامن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو راستے میں گدھا بولنے لگا، ہاں کمبخت کہاں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر کے تباہ ہو گئی، کیا مجھے بھی مارے گا، مجھے بھی ہلاک کرے گا۔ وہ حیران رہ گیا کہ گدھا بول رہا ہے، آج تو کبھی بولا نہیں، آج کیسے بول گیا۔ تو فوراً گدھے پہ سے اتر کے پیدل ہی چلنے لگا، اب بھی اس باغ نہیں آیا۔ اللہ بچا، دیکھو لالچ میں اگر کیسا آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ آخر وہ پہاڑ پہ جا کر کے، اور اس قوم کے آدمی بھی اس کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کرنے کے لیے۔ اب جو بدعا کے کلمات منہ سے نکالتا ہے وہ کلمات بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہونے کے اپنی قوم کے خلاف نکلنے لگے، بدعا اپنے قوم کے حق میں ہونے لگی، تو قوم والوں نے کمبخت مردود اس لیے لائے تھے یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کر، ہمارے خلاف بدعا کر رہا ہے مردود، یہ کیا کر رہا ہے، اسے میں کیا کروں، جب بھی میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بدعا کرتا ہوں الفاظ جو ہیں تمہارے حق میں نکلتے ہیں، اب میں کیا کروں، اسی دوران وہ مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا اور اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی، جب اس نے یہ دیکھا تو کہا کہ اب تو میرا بیڑا غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ان کے خلاف مجھے بد دعا کرنے کے لیے مت آمادہ کرو، تم نے مجھے کہیں سے بھی نہیں رکھا، میں تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اب میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو بہت ہی کارگر ہے، 100% اس کا کام دے گا، اب بڑی سائل ہلاک ہوں گے، تم ایسا کرو اپنی عورتوں کو آراستہ پیراستہ کر کے ہم کچھ چیزوں کے بیچنے کے بہانے لشکر میں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اور ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی فوجی تم کو اپنے پاس بلائے تو چلی جانا، وہ سب نہا دھو کر آراستہ پیراستہ ہو کر بنٹھن کر اور کچھ چیزیں بیچنے کے بہانے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں چلی گئیں، اور وہاں تو سارے کے سارے فوجی تھے، جرنیل تھے، بہادر تھے، انہوں نے خوبصورت خوبصورت عورتوں کو دیکھا تو ایک سردار کا ایک عورت پسند آ گئی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے بدکاری کر لی، بس اس نے بدکاری کی اور فوراً تعاون کی بیماری اس لشکر میں آ گئی، 70,000 بنی اسرائیل موت گھاٹ اتر گئے، 70,000 بنی اسرائیل مر گئے تعاون کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو فوراً انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے کو بھیجا، اور وہ جب اس کے سردار خیمے میں آیا تو وہ عورت اور سردار موجود تھا، دونوں کو اس نے وہیں قتل کر دیا، جیسے قتل کیا اسی وقت تعاون کی بیماری ختم ہو گئی، تو دیکھو عورت کا فتنہ، اور عورت کے فتنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا آدمی نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں اور میاں بیوی دونوں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارا خدا بنے، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور خاتمہ ضرور بضرور خالص اور کامل ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگیوں دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، تمام حاضرین حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما. جتنے خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، اور ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہم سب کو یا اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرما، نیک اولاد نصیب فرما. ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما اور نیک اولاد ہم کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک.